छह साल से धो रहे हैं पानी से,
हाथ धो रहे ना पानी से, इनका कुछ हो गया पता नहीं, धोया पानी से।
वालेकुम
सलाम। क्या हाल है, सही है? कोई जोड़ीदार नहीं आया? अकेले आए? शेर वाली बात ऐसे होना चाहिए, कोई आए ना आए, कोई जाने ना जाने, हम बुलाते हैं। हमारे गुरुद्वारा जब कराची हिजरत करके कराची आए तो एक अरसे तक किसी ने पहचाना नहीं कि हजरत ये कौन है, कौन, कोई भी नहीं जान सकता। हत्ता के हजरत ने मारे की मसनवी लिखी, मारे की मसनवी किताब है मौलाना रूमी के फारसी अशार की शरह, मामूली बात नहीं है। मौलाना रूमी के मसनवी के 28,500 अशार, 28,500 उन अशार में से मुंतखब अशार की तशरीह हमारे हजरत ने लिखी। बड़े बड़े उलमा आज भी इसको पढ़ते हैं, पहले भी पढ़ते थे। तो अल्लामा यूसुफ बिन नौरी रहमतुल्लाह के यहाँ एक दफा हमारे हजरत वाला अपने शेख हजरत फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह के साथ हाजिर हुए वहाँ मौलाना यूसुफ बिन नौरी रहमतुल्लाह के यहाँ। तो जब हजरत को मालूम हुआ कि हजरत यूसुफ बिन नौरी रहमतुल्लाह अलैह को कि ये मारिफ मसनवी हमारे हजरत की लिखी हुई है तो वह हैरान रह गए और फरमाया कि मैं तो देखता था कि एक नौजवान एक बूढ़े शेख की खिदमत कर रहा है, मेला सा बनियान पहना हुआ है, लुंगी बांधा हुआ है, मेला सा बनियान है, और ख्याल भी नहीं था कि कोई ऐसे अल्लाह वाले होंगे ऊंचे आला मकाम के मर्तबे वाले। तो फिर फरमाया कि ये मारिफ मसनवी पढ़ के मुझे मौसूफ यानी हमारे हजरत से इतनी अकीदत हुई कि उसका बयान भी नहीं कर सकता, इतनी अकीदत हुई। क्या फरमाया था? जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। इतने बड़े अल्लामा थे वो भी इससे बहुत महजूज हुए और बड़े बड़े उल्लामा इससे इस्तेफादा करते हैं। तो हजरत वाला को कोई नहीं पहचानता था कराची में। तो जब हमारे हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये भी हजरत की करामत ही थी, बड़ा लंबा वाकया है, ये बड़ी गहरा वाकया है। मीर साहब रहमतुल्लाह जो यहाँ तशरीफ लाए वो भी हमारे हजरत वाला ही की करामत थी। हालांकि पहले हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह को हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह नहीं जानते थे, ताल्लुक भी नहीं था। हजरत शाह हरदोई रहमतुल्लाह अलैह से बैत थे मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह। फिर अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे इंतजाम हुए कि हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह के खानदान पूरा यहाँ आना चाहता था पाकिस्तान, यहाँ पाकिस्तान आ भी गए और यहाँ हमारे मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब और पूरा खानदान उनकी नेशनलिटी के कागजात यहाँ बन रहे थे, पासपोर्ट बन रहा था और सब पूरे खानदान का। तो बड़ा तफसीली वाक़ है, मुख्तसर ये कि तमाम खानदान के जो कागज थे वो रिजेक्ट हो गए, सिर्फ हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह को नेशनलिटी मिल गई और यहाँ रहने लगे। तो जब हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पाकिस्तान आ रहे थे तो हजरत शाह हरदोई रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे फरमाया था कि कराची में हजरत मौलाना हकीम मोहम्मद अख्तर साहब हैं, तुम उनके पास जाना, उनसे ताल्लुक कर लेना। तो हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पाकिस्तान तशरीफ ले आए थे। तो फिर हजरत शाह हरदोई रहमतुल्लाह अलैह के इरशाद के मुताबिक हजरत वाला का नाम लेकर पूछने लगे तो कोई भी यहाँ नहीं जानता था। तो एक साहब मिले तो उन्होंने कहा हाँ मैं जानता हूँ, मैं आपको ले चलूंगा वहाँ। तो वो लेकर मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह को हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में नाजिमाबाद नंबर 4 वहाँ पर हजरत का घर था, वहाँ रिहाइश, तो वहाँ पर वो ले गए। तो वहाँ पर फिर वो भी एक लंबा किस्सा है, پھر اس کے بعد کسی نے پھر میر صاحب وہاں رہنے لگے حضرت کے ساتھ, تو کسی نے ظاہر خاندان والے باتیں بناتے ہیں کیونکہ میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ گریجویٹ تھے علی گڑھ یونیورسٹی سے, اس وقت علی گڑھ کا پڑھا ہوا بہت معزز مانا جاتا تھا. تو مختلف خاندان کے لوگ جو ہے, خاندان کے مختلف لوگ حضرت سے, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اصرار کرتے تھے کہ آپ کچھ کہیں نوکری کریں, کوئی اچھی جگہ آپ کام کریں, دنیا کمائیں. تو لیکن میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی محبت اور صحبت میسر آئی کہ حضرت نے کہیں جانا پسند نہیں کیا. مگر پھر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے اصرار پر ہی حضرت نے اسٹیل مل کی جاب کی اور ایک عرصے تک کرتے رہے, لیکن حضرت کا جی نہیں لگتا تھا. تو پھر ایک موقع ایسا آیا کہ وہ جاب میر صاحب رحمہ اللہ نے چھوڑ دی اور صرف حضرت کے ساتھ رہنے لگے. اور پھر سب جانتے ہی ہیں کہ کتنی دین کی خدمت اللہ تعالیٰ نے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لی, کہ آج جو کتابیں ہیں, جو ملفوظات, جو ارشادات, جو بیانات ہم سنتے ہیں, سب کے سب حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ سے زیادہ, یعنی زیادہ تر تقریباً سارے کے سارے, یعنی جو بیشتر حصہ ہوتا ہے تو پھر اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ وہ سارے کا سارا ہے, تو حضرت میر صاحب رحمہ اللہ نے ہی اس کو ریکارڈ کیا, حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی آواز مبارک, بیانات وغیرہ. خود جا کے بولٹن مارکیٹ سے جاپانی ٹی ڈی کے کیسٹ لیتے تھے سب سے اعلیٰ, اور اپنے پیسوں سے پورا کارٹن لاتے تھے اور اس کو ریکارڈ کرتے تھے, حضرت والا کی ایک ایک بات ریکارڈ کرتے تھے, بیانات ریکارڈ کرتے تھے, دن تاریخ وغیرہ سب ریکارڈ کرتے تھے. اور پھر ان کی نشر و اشاعت اور تحریر اور اس کی تصحیح اور اس کی طباعت اور اس کی تقسیم سبھی کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے کروائی. اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھی تھا, ہمارے حضرت کے ایک ڈاکٹر خاص تھے, خاص معالج ڈاکٹر امان اللہ صاحب, وہ ہیں آج کل سعودیہ میں ہیں, ان سے فرمایا تھا سب کے سامنے کہ تم سب کی خدمت ختم ہو جائے گی, میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو سب کی خدمت ختم ہو جائے گی, جو تم لوگ میرے پیر دبا رہے ہو, تم میرا علاج کر رہے ہو, لیکن ان کی خدمت یعنی حضرت میر صاحب رحمہ اللہ کی خدمت کبھی ختم نہیں ہوگی, قیامت تک جاری رہے گی. تو بہرحال لوگ جو باتیں بناتے رہتے تھے, تو ایک صاحب نے کہا کہ تم کہاں جاتے ہو, ان کو تو کوئی جانتا بھی نہیں. تو حضرت میر صاحب رحمہ اللہ نے برجستہ فرمایا کہ کوئی جانے نہ جانے, میں تو جانتا ہوں. تو یہاں سے بات چلی تھی کہ کوئی جائے نہ جائے, میں تو جاؤں گا. بعض لوگ چوہے مینڈک کا کھیل کھیلتے ہیں. چوہے اور مینڈک کا واقعہ مولانا رومی نے اشعار میں بیان فرمایا ہے کہ ایک چوہا اور مینڈک کی دوستی تھی. تو چوہا مینڈک سے ایک دن کہنے لگا کہ تم جب پانی کے اندر ہوتے ہو تو میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوتا, میرا دل بے قرار ہوتا ہے تم سے ملنے کو, بہت بے چین ہوتا ہے, مگر کوئی ذریعہ نہیں ہوتا. تم پانی کے اندر ہوتے ہو, میں خشکی پہ ہوتا ہوں. تو مینڈک نے اس کو تکبیر سکھائی کہ کہیں تم تو بہت ماہر ہو, فنکار ہو, کسی بنیے کی دکان سے ڈوری چوری کر کے لے آؤ اور اس کا ایک سرا اپنے پیر میں باندھ لو اور ایک سرا میرے پیر میں باندھ لو. چوہا یہ سن کے خوش ہو گیا اور وہ ڈوری لے آیا اور ایک سرا اپنے پیر میں باندھ دیا اور ایک سرا مینڈک کے پیر میں باندھ دیا. اب جب بھی چوہے کا دل چاہتا کہ مینڈک سے ملاقات کرے, ڈوری کو ہلاتا اور مینڈک کو پتہ چل جاتا کہ میرا دوست آیا ہے, وہ فوراً پانی سے باہر آ کر اسے مل لیتا. ایک دن نئی تماشا ہو رہا تھا کہ چوہے نے ڈوری ہلائی اور مینڈک پانی سے باہر آ کے اس سے باتیں کرنے لگا. ایک چیل نے دیکھا کہ یہ تو شکار کا بہت اچھا موقع ہے, ایک کے ساتھ دو دو شکار ہاتھ آئیں گے, تو اس نے چوہے پر جھپٹا مارا اور چوہے پر جو جھپٹا مارا اور اس کو لے اڑی آسمان پہ, تو ساتھ ساتھ مینڈک میاں بھی ہوا میں اڑتے ہوئے چلے گئے ساتھ. تو چیل نے جو ہے پہلے چوہے پہ ہاتھ مارا, پھر اس کے بعد مینڈک کو بھی ہضم کیا. تو مولانا رومی نے تو اس قصے سے یہ بیان فرمایا ہے کہ بری صحبت سے بچنا چاہیے, کیونکہ بری صحبت جو ہے وہ نیک کو بھی برا انجام سے دوچار کر دیتی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ بعضے لوگ چوہے مینڈک کا کھیل کھیلتے ہیں کہ ہاں بھائی چلنا ہے, وہ کہتے ہیں ہاں چلنا ہے ساتھ چلیں گے, اور وہ کہتا ہے کہ یار آج فلاں کچھ کام آ گئے, یہ مہمان آ گئے گھر پہ, چل یار اگلی جمعرات کو چلیں گے, بس ہو گیا دونوں کا کام. تو ہونا یہ چاہیے کہ بھائی آپ نہیں جا رہے تو میں تو جا رہا ہوں بھائی, السلام علیکم. اس کو کھڑکی بند بند کر دو, ایک ٹھنڈک کا پتا کیسے چلے گا. سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ شیخ العرب والا جمال حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے عاشق صادق اور صدیق وقت قلندر زمانہ ہمارے مرشد ثانی حضرت سید شر جمیل میر صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ کے اشعار ہیں. حضرت والا رحمہ اللہ میر صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بار احقر سخت بیمار ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے بہت طویل عرصہ حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہونے سے معذور تھا. حضرت والا کی جدائی میں یہ اشعار ہوئے, پھر جب صحت ہونے کے بعد حاضر خدمت ہوا تو اس خوشی میں آخر کے پانچ اشعار ہوئے. حضرت والا نے اس کا نام تجویز فرمایا غم فراق و مسرت وصال, یعنی جدائی کا غم اور ملنے کی خوشی. غم فراق و مسرت وصال, کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہو گیا ان کا کام یا ابھی چیک کر رہے ہیں؟ دیکھ لیجئے کہیں ہماری وجہ سے انتظار نہ کریں, بتا دیں جو بھی ہو جائے. غم فراق و مسرت وصال, میں کیا ہوں ایک آئے نارا را پر یاد بسمل ہوں, میں کیا ہوں ایک آئے نارا را پر یاد بسمل ہوں, سراپا درد ہوں نالا درد نالا اور خاک سر دل ہوں, میں کیا ہوں ایک آہے نارا سا پر یاد بسمل ہوں, سراپا درد نالا اور خاک سر دل ہوں, میں کیا ہوں پیمانا جو کرتے پس رہے میں ہوں, میں کیا ہوں ایک پیمانا جو کرتے پس رہے میں ہوں, شکست کا جاؤں آشنائے دورے میں دل ہوں, شکست کا جاؤں آشنائے دورے میں دل ہوں, میں کیا ہوں ایک پیمانہ جو ترسے پترائے میں کو شکست کا جاؤں نا سنائے دورے میں دل ہوں زبان حال میری کہہ رہی ہے زبان حال میری کہہ رہی ہے میرا افسانہ گل افسردہ ہستی ہوں متروکے انا دل ہوں گل افسردہ ہستی ہوں متروکے انا دل ہوں بکھر جائے نہ بالکل ہی میری ہستی کا شیرازہ بکھر جائے نہ بالکل ہی میری ہستی کا شیرازہ مجھے ہنس ہنس کے مت دیکھو میں ایک ٹوٹا ہوا دل ہوں مجھے ہنس ہنس کے مت دیکھو میں ایک ٹوٹا ہوا دل ہوں بکھر جائے نہ بالکل ہی میری ہستی کا شیرازہ مجھے ہنس ہنس کے مت دیکھو میں ایک ٹوٹا ہوا دل خوشائے خنجر تسلیم یہ لازا شہادت کی خوشائے خنجر تسلیم یہ لازا شہادت کی میں اپنے سر کو ہاتھوں پر لیے قدرت سے بسمل ہوں میں اپنے سر کو ہاتھوں پر لیے قدرت سے بسمل ہوں خوشائے خنجر تسلیم یہ لازا شہادت کی میں اپنے سر کو ہاتھوں پر لیے قدرت سے بسمل ہوں مسافر ہوں وہ جس کو بڑھ کے خود منزل نے چاہا ہے یہاں سے وہ اشعار شروع ہوئے جو مسرت وصال کے ہیں مسافر ہوں وہ جس کو بڑھ کے خود منزل نے چاہا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت میر صاحب رحمہ اللہ کے پاکستان آنا حضرت والا رحمہ اللہ کی کرامت کا ایک ظہور ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ کو چنا تھا حضرت والا رحمہ اللہ کے لیے ہم نے سنا حضرت والا رحمہ اللہ سے کئی دفعہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے روحوں کو جمع فرمایا تو اس وقت جن روحوں کا آمنا سامنا ہوا تو انہی کو وہاں ان کو وہیں سے مناسبت ہو گئی اور دنیا میں بھی انہی روحوں کو ان روحوں سے مناسبت ہوتی ہے جنود مجندہ ہوتے ہیں وہاں تو دنیا میں بھی آ کر ایک سرے پر کوئی شخص ہو جو دوسرے سرے پر رہنے والے شخص سے محبت کرتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی انسیت مناسبت ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ اس کو اکٹھا کر دیتے ہیں اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اپنے لیے دو محبت کرنے والوں کو جمع فرما دیں گے چاہے وہ دنیا کے کسی گوشے میں بھی ہوں تو حضرت والا میر صاحب رحمہ اللہ کی کراچی آمد پاکستان آمد حضرت والا رحمہ اللہ کی کرامت کا ظہور تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کی اتنی بڑی خدمت لینی تھی تو لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کے یہاں آنے کا عجیب انتظام فرما دیا اور حضرت والا رحمہ اللہ میں اللہ تعالیٰ نے جذب کی وہ شان رکھی تھی کہ تمام مناسبت والوں کو حضرت والا رحمہ اللہ سے یکدم مناسبت ہوا کرتی تھی حضرت میر صاحب رحمہ اللہ نے خود بھی فرمایا کہ جب حضرت والا رحمہ اللہ کو انہوں نے پہلی مرتبہ دیکھا تو ان کو یوں لگا کہ جیسے کہ بہت ہی کوئی طاقتور میگنیٹ ہے اور اس میگنیٹ نے ان کو کھینچ لیا ہے. درحقیقت یہی جذبہ ہے اللہ تعالیٰ کا. مسافر ہوں وہ جس کو بڑھ کے خود منزل نے چاہا ہے, مسافر ہوں وہ جس کو بڑھ کے خود منزل نے چاہا ہے, میرے پائے شکستہ پر نہ جا مطلوب منزل ہوں, میرے پائے شکستہ پر نہ جا مطلوب منزل ہوں. جس کو اللہ والے چاہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان کو چاہتے ہیں, اور جس کو اللہ والے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتے ہیں. اور کتنا ہی ٹوٹا پھوٹا انسان ہو, کتنا ہی گناہگار ہو, خطا کار ہو, لیکن اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں پھر خود ہی اس کو کھینچ لیتے ہیں. انسان خود کتنا ہی طاقتور ہو, کتنا ہی مجاہدہ کرتا ہو, کتنی ہی عبادت کر لے, لیکن اللہ تعالیٰ کا لامحدود راستہ طے نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ خود اسے اپنا نہ بنانا چاہیں, خود اسے جذب نہ فرما لیں. تو لہذا جس کو اللہ تعالیٰ اپنا بنانا چاہتے ہیں وہ خود کتنا بھی کمزور ہو, کیسا بھی گیا گزرا ہو, لیکن جس کو اللہ تعالیٰ اپنا بنانا چاہتے ہیں پھر اس کو اپنا بنا ہی لیتے ہیں. مسافر ہوں وہ جس کو بڑھ کے خود منزل نے چاہا ہے, مسافر ہوں وہ جس کو بڑھ کے خود منزل نے چاہا ہے, میرے پائے شکستہ پر نہ جا مطلوب منزل ہوں, میرے پائے شکستہ پر نہ جا مطلوب منزل, میرے جام شکستہ تو خریدا میرے ساقی نے, میرے جام شکستہ تو خریدا میرے ساقی نے, وگرنا در حقیقت ایک ہی لینے کے قابل ہوں, وگرنا در حقیقت ایک ہی لینے میرے جام شکستہ کو خریدا میرے ساقی نے, وگرنا در حقیقت ایک ہی دینے کے قابل, نگاہ مست ساقی نے کیا ہے رشک جب مجھ کو, نگاہ مست ساقی نے کیا ہے رشک جب مجھ کو, لیا جاتا ہوں ہاتھوں ہاتھ کیا مقبول محفل ہوں, لیا جاتا ہوں ہاتھوں ہاتھ کیا مقبول محفل ہوں, نگاہ مست ساقی نے کیا ہے لیا جاتا ہوں ہاتھوں ہاتھ کیا مقبول محفل, کسی کی چشم بے خود سے نہ جانے کیا کرم پایا, کسی کی چشم بے خود سے نہ جانے کیا کرم پایا, کہ ہر دم رقص میں ہوں ایسی حکمت کا حامل ہوں, کہ ہر دم رقص میں ہوں ایسی حکمت کا حامل ہوں, کسی کی چشم بے خود سے نہ جانے کیا کرم پایا, کہ ہر دم رقص میں ہوں ایسی حکمت میرے ساقی نے مجھ کو کر دیا ہے ایسا مستان, میرے ساقی نے مجھ کو کر دیا ہے مستان کہ خود بادا خود سار خود ہی محفل ہوں کہ خود بادا خود سار خود ہی محفل ہوں میرے ساقی نے مجھ کو کر دیا ہے خود بادا خود سار خود ہی محفل کیا ہوا نہیں ہوا کچھ بھی پنکھا ہی کھولو یار گرمی میں شیشے ویشے کھول دو بےچارا پھنس گیا اس میں شکایت نہیں کرتے ہوں بتاتے نہیں تھے ہماری کیسی کتابوں کی حالت ہو رہی بائنڈنگ ہی نہیں ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات ہیں جن کا عنوان ہے الہامات ربانی، اس سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے. ارشاد فرمایا کہ ایک نوجوان عشق مجازی میں مبتلا ہو کر پاگل ہو گیا. اس کے گھر والے اس کو لے کر تھانہ بھون خانقاہ میں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لائے. اب حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت دیکھیے. حضرت نے اس کے سینے پر انگلی سے یہ شعر لکھ دیا، عشق با حی با قیوم دار، عشق با حی با قیوم دار، عشق با مردہ نباشت پائے دار. عشق زندہ حقیقی اور قائم ذات سے ہونا چاہیے، ان مردوں کا عشق پائیدار نہیں ہوتا. جب نباشت لکھا تو وہ لڑکا صحیح ہو گیا اور اس کے دل سے حرام محبت نکل گئی. ارشاد فرمایا کہ جو لوگ عشق مجازی کے شدید مریض ہیں، جن کے دل میں گناہوں کے تقاضے شدت سے ہوں، ان کے لیے اہل حق علماء اور صلحاء کی خانقاہوں میں قیام بشرط اخلاص تحفظ کا ضامن ہے. ارشاد فرمایا کہ جو لوگ عشق مجازی کے شدید مریض ہیں، جن کے دل میں گناہوں کے تقاضے شدت سے ہوں، ان کے لیے اہل حق علماء اور صلحاء کی خانقاہوں میں قیام بشرط اخلاص تحفظ کا ضامن ہے. ارشاد فرمایا کہ میرے ایک دوست ہیں ایم ایس سی سائنس ٹنڈو جام میں، سائنٹسٹ ہیں، نام بھی بتا دیتا ہوں، سلیم الحق نام ہے، یہاں آتے رہتے ہیں. میں نے ایک محاورہ استعمال کیا، کلیجہ منہ کو آ جائے گا، تو بعد میں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ کلیجہ منہ کو کیسے آ جاتا ہے. وہ یہ سمجھے کہ جب کلیجہ منہ میں آ جائے گا تو واپس کیسے جائے گا. ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ خانقاہوں میں رہتے ہیں لیکن شیخ سے دور ہوتے ہیں. ان کی غرض یہ ہوتی ہے کہ خانقاہ میں مالدار لوگ آتے ہیں، کچھ ان سے مال مانگ لیں گے، یا ایئرپورٹ پر دبئی سے بھائی سونا زیادہ لے کر آ رہا ہے، خانقاہ سے کسی عہدے والے کو لے جائیں گے، وہ ہمارا سونا کسٹم سے بچا لائے گا. ایسے ہی لوگوں کو اللہ نہیں ملتا، انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہیں پانے والے. انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہیں پانے والے. اخلاص کے ساتھ اللہ کو چاہتے تو کیا کچھ نہ پاتے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ میرے ان بندوں کے پاس بیٹھیے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ قرآن پاک کی آیت ہے، فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں میں سے کسی گھر میں تھے، آپ ان لوگوں کو تلاش کرتے ہوئے گھر سے باہر تشریف لائے اور جب ان عاشقین کو پا لیا تو ان کے پاس تشریف فرما ہو گئے اور کیا فرمایا؟ جو لوگ اہل اللہ سے متنفر اور حاسدین ہیں ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ تازیانہ ہے، فرمایا کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے جن کے پاس بیٹھنے کا مجھے حکم فرمایا، اے لوگوں میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ یہ ہے میرے شعر کی شرح، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا۔ میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا۔ فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو چاہتے تو کیا کچھ نہ پاتے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ میرے ان بندوں کے پاس بیٹھیے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ اس کا مفہوم آیت کا کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے نفس پر صبر کیجیے، یعنی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا رہنا محبوب تھا، تنہا رہ کر اللہ کی عبادت کرنا، خلوت میں اللہ کو یاد کرنا، تو لوگوں کے پاس بیٹھنے پر نبی کو صبر کرنا پڑتا تھا اپنے نفس پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے نفس پر صبر کر کے ان لوگوں کے پاس بیٹھیے کہ جو مجھ کو پکار رہے ہیں، صبح و شام پکار رہے ہیں، اور ان کے دل میں صرف میں ہی مراد ہوں، یعنی ان کو کوئی حرص، لالچ، دنیا کی سفارش، مال و دولت وغیرہ سے کوئی کام نہیں، صرف ان کی مراد اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو اس آیت پر آپ ان لوگوں کو تلاش کرتے ہوئے گھر سے باہر تشریف لائے، پھر جب ان عاشقین کو پا لیا تو ان کے پاس تشریف فرما ہو گئے اور کیا فرمایا؟ جو لوگ اہل اللہ سے متنفر اور حاسدین ہیں ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ تازیانہ ہے، فرمایا کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جن کے پاس بیٹھنے کا مجھے حکم فرمایا، اے لوگوں میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ یہ ہے میرے شعر کی شرح، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا۔ جو ظالم اللہ کے عاشقوں سے مستغنی ہو اور کتاب لیے پھرتا ہو، اس ظالم کو ذوق نبوت کی ہوا بھی نہیں لگی، میری تو آہ نکل جاتی ہے، اے خدا ایسے لوگوں کی آنکھیں کھول دے۔ اللہ تعالیٰ کے عاشقوں سے محبت رکھنا عین مذاق نبوت ہے، ذوق نبوت اور مراد نبوت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ والوں کی محبت کو اللہ سے مانگا ہے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یبلغنی الی حبک، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد۔ اے اللہ ہم آپ سے آپ کی محبت مانگتے ہیں اور آپ کے عاشقوں کی محبت بھی مانگتے ہیں اور ان اعمال کی محبت بھی مانگتے ہیں جو آپ کی محبت تک پہنچاتے ہیں۔ اس دعا میں یہ نیت کرو کہ اے خدا مجھے میرے شیخ کی محبت نصیب فرما، لیکن اگر کبھی محبت شیخ میں کمی بیشی ہو تو فکر نہ کرو، تاہم عمل عاشقوں جیسا کرتے رہو، اگر شیخ کی محبت کم معلوم ہو تو بھی عاشقوں کی نقل کرتے رہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے شیخ کے ناز اٹھانا اللہ کو پسند ہے کہ دیکھو یہ میری محبت میں اپنے شیخ کے لیے کیسا بچھا جا رہا ہے، عاشقوں کی نقل کرتے کرتے ایک دن یہ بھی عاشق ہو جائے گا، نقل کی برکت سے اللہ اس کو اصل بھی دے دے گا۔ ارے بھائی اس کو تو بہت کھانسی ہے، اس کو گھر میں آرام نہیں کرنا چاہیے؟ دوا دی کوئی؟ کیا دوا دی؟ بس اپنا ٹوٹکا۔ تو شدید کھانسی ہے. ارشاد فرمایا کہ جب بڑوں کی صحبت میسر ہو تو صحبت کا حریص ہونا چاہیے, بیان کا نہیں. ارشاد فرمایا کہ جب بڑوں کی صحبت میسر ہو تو صحبت کا حریص ہونا چاہیے, بیان کا نہیں. یہ نہ پوچھو کہ حضرت کا بیان ہوگا یا نہیں, اگر ہوگا تو کب ہوگا. صحابی ہونے کے لیے بیان پیغمبر کی ضرورت نہیں, صرف حالت ایمانی میں نبی کی رویت یعنی نبی کو دیکھ لینے سے صحابی ہو جائے گا. چیونٹیاں چینی کے برتن کے گرد طواف کرتی رہتی ہیں اور کچھ نہ کچھ مٹھاس پا ہی جاتی ہیں. جب چینی باہر گر جاتی ہے, موقع لگتا ہے تو اندر بھی گھس جاتی ہیں. اسی طرح اللہ والوں کی صحبت میں پڑے رہو, بیان بھی سننے کو مل جائے گا. ارشاد فرمایا کہ میرا ایک مرید مجھ سے بیعت ایم بی اے کرنے کے لیے جب فلپائن گیا تو اس نے مجھے خط لکھا کہ یہاں تو بسوں میں لڑکیاں مردوں کے ساتھ دائیں بائیں آ کر بیٹھ جاتی ہیں, ان سے ران مل جاتی ہے تو میرا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے, کوئی حل بتائیے. آہ, اب یہاں شیخ کی قدر معلوم ہوتی ہے. میں نے لکھا کہ تم اپنی کتابوں کا تھیلا اپنے اور لڑکی کے درمیان رکھ لیا کرو. بس جناب, اس نے اس پر عمل کیا اور بے وضو ہونے سے بچ گیا. ماشاءاللہ, ہر مہینہ پابندی سے خط لکھتا تھا, خانقاہ سے اور اہل اللہ سے تعلق کی برکت سے جیسا گیا تھا ویسا ہی آیا ماشاءاللہ. پوری شرعی داڑھی لے کر گیا تھا اور کفرستان سے تقوی سلامت لے کر آ گیا. جوانی کی عمر میں گئے تھے ماشاءاللہ, حضرت والا کی برکت سے, اور تعلق انہوں نے توڑا نہیں. وہاں جا کے صدق دل سے اطلاع کی, یہ نہیں کہ وہاں جا کے شیخ کو بھول گئے اور وہاں کے ماحول کے رنگ میں رنگ گئے. اللہ تعالیٰ کا فضل تھا یہ. ارشاد فرمایا کہ جب تک جی لگے تلاوت کرو, جب الجھنے لگے تو ملتوی کر دو, لیکن یہ حکم اس کے لیے ہے جو تلاوت کا عادی ہو, ورنہ جو عادی نہیں اس کو شروع شروع میں خلاف طبیعت تلاوت کرنے میں طبیعت الجھے گی, اس وقت طبیعت کی مخالفت کر کے تلاوت کرتے رہو, جب عادت ہو جائے گی تب اوپر والا حکم لاگو ہوگا. چلے گا کیا ہو بےچارا, پھل گیا تو بےچارے کے گلے کو آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبعث کل عبد علی ما مات علیہ, رواہ مسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن ہر بندہ اس حال میں اٹھایا جائے گا جس حال پر کہ وہ مرا ہے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, یعنی ایمان پر یا کفر پر, طاعت پر یا معصیت پر, ذکر پر یا غفلت پر, جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے, اور کامل ایمان کی حالت میں اللہ تعالی ہمیں اس دنیا سے رخصتی نصیب فرمائے. حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ پس اعتبار کا خاتمہ ہے کہ دیکھیے آخری حالت کس کی کیا ہوتی ہے. اسی سبب سے حق تعالیٰ کے مقبول بندے یعنی اولیاء کرام اپنے خاتمے کے خوف سے ہر وقت لرزاں و ترساں رہتے ہیں, اور جاہل فقیر اور وہ اہل علم جو اہل اللہ کی محبت سے خودبینی کے سبب دور رہتے ہیں, وہ دعوے اور پندار اور تکبر کی باتیں کرنے میں دلیر ہوتے ہیں. حق تعالیٰ اس بیماری سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ایمان چو سلامت بلبے گور بریم, احسن تو بری چستی و چالاکی یما. ترجمہ, جب ایمان کو سلامتی کے ساتھ ہم قبر میں لے جائیں گے تو اس وقت ہم اپنی موجودہ چالاکی اور چستی پر تحسین و تعریف کریں گے, کیونکہ اعتبار کا خاتمہ ہے اور ابھی اس کا علم ہم کو نہیں. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، نماز کی سنتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ روز ہم نے قیام کی 11 سنتیں پڑھی تھیں، یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا، سر کو نہ جھکانا، دونوں پیروں کے درمیان 4 انگلی کا فاصلہ رکھنا اور پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھنا، مقتدی کی تکبیر تحریمہ کا امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہونا، مقتدی کی تکبیر تحریمہ اگر امام کی تکبیر تحریمہ سے پہلے ختم ہو گئی تو اقتداء صحیح نہ ہوگی، تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا، ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا، انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا، یعنی نہ زیادہ کھلی ہوں اور نہ زیادہ بند، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھنا، چنگلیاں اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر گٹے کو پکڑنا، درمیانی 3 انگلیوں کو کلائی پر رکھنا، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، ثنا پڑھنا۔ آج قرت کی 7 سنتیں سنائی جا رہی ہیں۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنا، تسمیہ یعنی ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، چپکے سے آمین کہنا، فجر اور ظہر میں طوال مفصل یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک، عصر اور عشاء میں اوساط مفصل یعنی سورہ بروج سے سورہ لم یکن تک، اور مغرب میں قصار مفصل یعنی سورہ لم یکن سے سورہ ناس تک کی صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھنا، لیکن اگر یاد نہ ہو تو کوئی بھی صورت پڑھ لے نماز ہو جاتی ہے۔ فجر کی پہلی رکعت کو طویل کرنا، ثنا، تعوذ، تسمیہ اور آمین، ان چاروں کو آہستہ کہنا۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ جمعہ کی سنتیں، غسل کرنا، اچھے اور صاف کپڑے پہننا، مسجد میں جلد جانے کی فکر کرنا، مسجد پیدل جانا، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، اگر صفیں پر ہیں تو لوگوں کی گردنیں پھاند کر آگے نہ بڑھنا، کوئی فضول کام نہ کرنا، یعنی مثلا اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے لہو لعب نہ کرنا، خطبے کو غور سے سننا، علاوہ ازیں جمعے کے دن جو سورہ کہف پڑے گا اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس وقت کے کام آئے گا، اور اس جمعے سے پہلے جمعے کے تمام خطایا صغیرہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کہ درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ جمعے کے دن بالوں میں تیل لگانا اور خوشبو یا عطر کا استعمال کرنا مسنون ہے۔ نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نزول وحی میں اور کفار کی مخالفت میں، 11 فصل۔ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی ہاشم اور بنی مطلب اس شعب میں نہایت تکلیف میں رہے، آخر کار آپ کو بوحی الہی اس بات سے اطلاع ہوئی کہ یہ کیڑے نے اس عہد نامے کے کاغذ کو بالکل کھا لیا، بجز اللہ کے نام کے کہ اس میں کہیں کہیں تھا، ایک حرف نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حال ابو طالب سے کہا، انہوں نے شعب سے نکل کر یہ بات قریش سے بیان کی اور کہا کہ اس کاغذ کو دیکھو، اگر محمد کا بیان غلط نکلے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم انہیں تمہارے حوالے کر دیں گے، اور اگر صحیح نکلے تو اتنا تو ہو کہ تم اس قطع رحمی اور عہد بد سے باز آؤ۔ قریش نے کعبے پر سے اتار کر اس کاغذ کو دیکھا، فی الواقع ایسا ہی تھا۔ تب قریش اس ظلم سے باز آئے اور عہد نامے کو چاک کر ڈالا۔ ابو طالب آپ کو اور بنی ہاشم اور بنی مطلب کو لے کر شعب سے نکل آئے، اور آپ بدستور دعوت اللہ میں مشغول ہوئے، اور یہ عہد نامہ بخط منصور بن اکرمہ بن ہشام لکھا گیا تھا، اور غرہ محرم سن 7 نبوت کو لٹکایا گیا تھا، اس کا ہاتھ خشک ہو گیا اور نبوت سے سال دہم میں شعب سے باہر آئے تھے، اور اسی سال میں حصار شعب سے نکلنے کے 8 ماہ بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور ان کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی۔ بعد وفات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آپ کے دو نکاح قرار پائے، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ اس وقت 6 سال کی تھی، مکہ میں ان کا نکاح ہوا اور مدینہ آ کر 9 برس کی عمر میں رخصت ہو کر آئیں، اور دوسرا نکاح حضرت سودہ بنت زمعہ سے کہ بیوہ تھی رضی اللہ تعالی عنہا، کہ مکہ میں نکاح ہوا اور آپ کے ساتھ مدینہ میں آئیں اور ہمیشہ ازواج میں رہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك۔ اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب واعيننا من الخيانة، فانك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور۔ اللهم ارزقنا عينين هطالتين تسقيان القلب بظروف الدمع من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا۔ اللهم اغسل خطايانا بماء الثلج والبرد، ونق قلوبنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب۔ اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وہ وہی ہے ہم نے یہ پروگرام بنایا۔